الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم برادران عزیز سورہ احزاب کی آیات ہیں اور یہ جو آیت اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ آیت نمبر 59 ہے. 59 یوں تو کلام پاک کی ساری ہی آیات بڑی اہم ہیں، کوئی ہر کا ایک الگ حکم ہے، الگ مقصد ہے، لیکن بعض احکامات شریعت میں ایسے ہوتے ہیں جو بڑے دور رس ہوتے ہیں، بہت دور رس وہ احکامات ہوتے ہیں، اور ان کے نتائج، ان کا سبق جو ہوتا ہے وہ خاندانوں اور زندگیوں پر محیط ہوتا ہے، یعنی ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے نتیجے وہ زندگیوں میں، نسلوں میں اس کے نتیجے چل رہے ہوتے ہیں. انہی میں سے یہ حکم ہے پردے کے احکامات. پچھلا درس ہوا، پچھلے ہفتے میں سفر پہ تھا، ملک سے باہر تھا، تو وہ تو نہیں حاضر ہو سکا، لیکن اس سے پچھلے اتوار کو جو ہم نے درس پڑھا اس میں بھی پردے کے احکامات تھے، اور میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ آگے پھر پردے کے احکامات آ رہے ہیں. قرآن پاک تو بات بڑی چھوٹی سی اللہ رب العزت کرتے ہیں، یعنی کہنے کو چھوٹی سی ہوتی ہے، الفاظ میں بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن مفہوم، درس، اس کا سبق وہ بہت وسیع تر ہوتا ہے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو. پوری دنیا کی خواتین کو خطاب ہو رہا، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، تاکہ یہ اس لیے کہا اپنی بیویوں سے کہہ دیں، کوئی کہے کہ صاحب ام المؤمنین تو میری ماں ہے، تو ان کی طرف کون نظر اٹھا کے دیکھے گا، نہیں ماں ہیں. پہلے بھی یہ احکامات آئے تھے کہ مائیں ضرور ہیں، ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں ہیں، لیکن شریعت کے ضابطے اپنی جگہ پر اٹل ہیں، پردے کے احکامات ان سے بھی اپنی بیٹیوں سے فرما دیں، مسلمان خواتین سے فرما دیں، کیا کہہ دیں؟ یدلین علیہن من جلابیبہن، کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلا کریں۔ یہ حکم ہے شریعت، قرآن پاک کی آیات ہے، خطاب اس دور کی عورتوں کو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین سے لے کر قیامت تک جتنی خواتین آئیں گی سب کو خطاب ہے۔ کیا؟ کہ جب باہر نکلیں اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یدلین علیہن من جلابیبہن، کہ جب باہر نکلیں سر پر چادر ڈالیں۔ اس کی ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ سر پر اس طرح چادر ڈالیں کہ گھونگھٹ بن جائے، یعنی چہرہ بھی اس کے اندر چھپ جائے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں گھونگھٹ نکال لینا، تاکہ غیر مردوں کی نگاہیں وہ خواتین کے اوپر نہ پڑے۔ ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ عورتیں پہچان لی جائیں کہ یہ آزاد خواتین ہیں، فلا یؤذین، اور ان کو لوگ ستائیں نہیں۔ وکان اللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے۔ اس آیت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر عرض کر دوں۔ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی اس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، غلاموں کا رواج تھا پوری دنیا میں، مسلمانوں میں نہیں، عیسائیوں میں بھی تھا، یہودیوں میں بھی تھا، ہر مذہب میں تھا کہ انسان غلام بنائے جاتے تھے، عورتیں باندیاں بنائی جاتی تھی۔ تو جو وہاں مکہ کے مدینہ کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ میں جو منافقین تھے، غیر مسلم تھے، وہ لوگ ان خواتین کو چھیڑا کرتے تھے جو باندیاں ہوتی تھیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کا کوئی والی وارث تو ہے نہیں، تو ان کو چھیڑتے تھے۔ تو مسلمان عورت جو آزاد عورتیں تھیں، ان آزاد عورتوں کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ اپنے لباس ان غلام عورتوں سے، باندی خواتین سے مختلف رکھیں۔ باندیوں میں اجازت تھی کہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں، اپنے یعنی چادر لٹکانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت تھی۔ تو ان مسلمان آزاد خواتین کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آپ جب باہر نکلیں تو اپنا پردہ ان باندیوں کے مقابلے میں زیادہ کریں، چہروں کو ڈھانپ کر نکلیں، جسم کو ڈھانپ کر نکلیں، تاکہ لوگ آپ کو پہلی نظر میں پہچان لیں کہ یہ باندیاں نہیں ہیں، آزاد عورتیں ہیں، تو کوئی چھیڑخانی نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باندیوں کو چھیڑخانے کی اجازت تھی، نہیں، باندیوں کو چھیڑخانے کی اجازت ان کو بھی نہیں تھی۔ سزائیں جو آ رہی ہیں، آگے جو سزائیں آ رہی ہیں، وہ باندیوں کو چھیڑنے کی اور آزاد عورتوں کو چھیڑنے کی، دونوں کو چھیڑنے کی یکساں سزائیں، لیکن باندیوں کی مجبوریاں تھیں کہ وہ اتنی زیادہ پردہ کر کے کام کاج نہیں کر سکتی تھی باہر نکل کے، اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مسلمان خواتین کو حکم دیا، اور جلابیب اصل میں جلباب کی جمع ہے، جلباب کہا جاتا ہے کہ محمد ابن سیرین فرماتے کہ میں نے حضرت ابو عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ سے اس آیت کا مطلب اور جلباب کی کیفیت پوچھی کہ جلباب کیسا ہوتا تھا، تو انہوں نے سر کے اوپر سے چادر اس طرح لٹکائیں کہ اس سے چہرہ چھپ جائے، کہتے یہ جلباب ہوتا تھا اور آنکھ کھلی رہے۔ یہ تفسیر انہوں نے بیان کی، اور یہی حکم اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے بیان کیا کہ جب باہر نکلیں پردے کے ساتھ نکلیں، ہر قسم کا انسان وہاں موجود ہوتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ لئن لم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ لئن لم ینتہی المنافقون، فرمایا کہ اگر منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، خواتین کو چھیڑخانی کرنے سے باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کے ایسی بیماریاں ہیں، ایسے امراض ہیں جو کہ شہوت ستانی، عورتوں کے طرف بے تحاشا التفات، نامحرم عورتوں کی طرف بے تحاشا التفات، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اوباش نوجوان آج کل کی صلاح میں ترجمہ کر رہے ہیں، بدماش اوباش قسم کے لوگ جو کسی کی ماں بہن بیٹی کا خیال کرنے والے نہیں، کسی کی عزت کا پاس کرنے والے نہیں، یہ والمرجفون فی المدینہ، مدینوں میں افواہیں پھیلانے والے، یہ جو منافقین تھے یہ کام کرتے تھے، ایک طرف تو خواتین کو چھیڑتے تھے، کسی کی عزت ان کے نزدیک تھی ہی نہیں، کس کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے، محلے کی عورتیں ہیں، آپ کے علاقے کی عورتیں ہیں، کسی کی عزت ان کے دلوں میں نہیں. دوسرے نمبر پر وہ لوگ جن کے دلوں میں اتنی زیادہ اوباشی اور بدماشی سوار ہے کہ وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کا خیال کرنے والے نہیں. تیسری قسم کے وہ لوگ، ان کا نام یہ قرآن پاک میں والمرجفون فی المدینہ، مدینہ طیبہ میں افواہیں پھیلانے والے، یہ منافقین ہر وقت یہ کام کرتے تھے کہ دیکھو دشمن حملہ کرنے والا ہے، فلانا یوں کرنے والا ہے، جیسا آج کل ہمارے یہاں بھی ہے. جب سے سوشل میڈیا آ گیا تو افواہوں کا اور غلط باتوں کا تو طوفان آ گیا، کسی بات پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا آپ کو کون سی سچ ہے کون سی جھوٹ ہے. تو اسی طرح مدینہ طیبہ میں بھی یہ لوگ تھے ایسے جو ہر وقت خبریں پھیلاتے رہتے تھے جھوٹی کہ فلانا دشمن حملہ آور ہو گیا، فلانا حملہ آور ہو گیا، فلانا یوں کرنے والا ہے، یوں کرنے والا ہے. ان کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ والمرجفون فی المدینہ، مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے. تو تین طرح کے لوگوں کا نام لیا قرآن پاک میں اللہ نے، نمبر ایک وہ لوگ جو کہ منافقین ہیں، نمبر ایک دو وہ لوگ جو اوباش قسم کے لوگ ہیں، شہوتوں کے مارے ہوئے، خواہشات کے مارے ہوئے لوگ ہیں، کسی عورت کا خیال کرنے والے نہیں ہیں، اور مرجفون افواہیں پھیلانے والے لوگ. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے، انہوں نے اپنے ان کرتوتوں کو نہ چھوڑا، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. تو یہ جو ہے نا وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں شہوت پرستی کا مرض ہے، منافقین اور مدینہ میں جھوٹے افواہ پھیلانے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان لوگوں پر مسلط کر دیں گے. یعنی اللہ کے نبی کو ان لوگوں پر مسلط کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کو حکم دیں گے کہ ان لوگوں کو سزائیں دیں، ان لوگوں کا قتل کریں، ان لوگوں نے فساد مچا رکھا ہے، گھروں کی خواتین کی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں، ان کی عصمت محفوظ نہیں، ہر وقت طرح طرح کی افواہیں پھیلا کر لوگوں کو بدنام کرنا، ان کی عزت محفوظ نہیں، تو ان کو ہم ان پر مسلط کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان کو قتل کریں گے، یا تو قتل کرنے کا حکم دیں گے یا ان کو حکم دیں گے کہ ان کو باہر نکال دیں مدینہ طیبہ سے اگر یہ لوگ نہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں. آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں پھر آگے مطلب عرض کروں گا. ملعونین، ایسے لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، عورتوں کو چھیڑتے ہیں اور شہوت پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، یہ لوگ ملعون ہیں، لعنت کی گئی ہے ان کے اوپر. اور ایسے لوگ ہیں چونکہ کھلم کھلا اسلام کے احکامات کی، ان کے شعائر کی لوگ مخالفت کرتے ہیں. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں ملے ان کو پکڑ لو، ان کو قتل کر دو، اچھی طریقے سے قتل کر دو، ان کو صحیح طریقے سے قتل کر دو، بخشو مت، کیونکہ یہ ماحول کو، معاشرے کو گندا کر رہے ہیں. جس ماحول میں، معاشرے میں خواتین کی عزت نہ ہو، جس ماحول اور معاشرے میں بیٹیوں کی عزت نہ ہو، ماں بہنوں کی عزت نہ ہو، جس جگہ پر انسان اتنا مادر پزر پزر آزاد ہو کہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جو دل چاہے کرتا پھرے، ایسا بے لگام ہو کہ جو دل چاہے افواہ پھیلا دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو،
تو ایسے لوگوں کی شریعت میں اللہ رب العزت نے یہ سزا مقرر کی ہے کہ یا تو آپ ان کو نکال کر باہر کر دیں, پکڑ لیں ان کو, یا ان کو ختم کر دیں, چھوڑے نہیں ان کو. ایک طرف خواتین کو حکم دیا کہ اپنی عزتوں کا خیال خود کروائیں. ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ عورتوں کی عزت کریں, لیڈیز فرسٹ کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے لیڈیز فرسٹ. آپ خود بھی تو خواتین اس کا خیال کریں کہ ہم اپنی عزتیں کروائیں, ایسا لباس پہنیں کہ دوسرا انسان شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھ بد دیکھے, اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے. عورتوں کو یہ تاکید کی کہ اپنے لباسوں کو ٹھیک کرو, اپنے طور طریقے شریعت کے مطابق بناؤ, اپنی زبانوں اپنے لباسوں کو تم مہذب اور شائستہ بناؤ. اور دوسری طرف ان بدماشوں کو حکم کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کو ان کی بدماشیوں سے روکنے کے لیے, ان کی شرارتوں سے روکنے کے لیے ان کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں کہ اگر قتل کی نوبت آئے تو قتل بھی کرنا پڑے تو قتل کریں, تاکہ ماحول معاشرہ ایک مہذب معاشرہ ہو اور عزت ہو معاشرے میں, ہر ایک کی جان مال عزت آبرو کی اس کے اندر حفاظت ہو. یہ نہ ہو کہ ایک لاقانونیت کا ایک دور دورہ ہے, کوئی عورت گھر سے نکل نہیں سکتی, عورتوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو اگر یہ ڈر ہو کہ میرے محلے کے لڑکے میری گلی کے لڑکے ہی میرے ساتھ زیادتی کریں گے تو بتائیے معاشرے کا کہاں جائے گا. جہاں رہتے ساتھ ہو, محلے ایک ہو, گلیاں ایک ہو, وہاں کم از کم عورتوں کو یہ تو بھروسہ ہو کہ اگر میرا پڑوسی میرا رشتہ دار نہیں ہے تو کم از کم پڑوسی تو ہے, وہ تو مجھے تحفظ فراہم کرے گا. لیکن جب معاشرے میں بگاڑ اتنا آ جائے, خواتین کو یہی ڈر ہے کہ میرا پڑوسی مجھے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر ڈالے, تو بتائیے اس معاشرے کو انسانوں کا معاشرہ کہیں گے کہ بھیڑیوں کا معاشرہ کہیں گے. جہاں محلے والے ایک دوسرے کی عورتوں کا خیال نہ کریں, گلی والے ایک دوسرے کی خواتین کی عزت کو نہ دیکھیں, خاندان میں ایک دوسرے کی طرف بری نگاہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, جن سے ہمارے خون کے رشتے ہیں, جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو پھر خاندانوں میں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو حکم یہ معاشرتی حکم ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ بعض حکم وہ ہوتے جو رہتی ایک طویل عرصے تک اس کے اثرات باقی ہوتے ہیں. اگر کسی جگہ پر عزت کا معاملہ, خواتین اپنی عزت خود کروائیں, اسی لیے حکم ہے کہ پردہ کر کے نکلو, جسم کو ڈھانپ کر نکلو, ایسے طریقے سے مت نکلو کہ غیر مرد ان کی طرف راغب ہو. غیر مردوں کو بھی حکم دیا کہ آپ ان کی طرف مت دیکھیں, تاکہ معاشرے کے اندر عزت کا ماحول پیدا ہو. قرآن پاک نے اسی کو فرمایا. آج دیکھیے ہمارے ہاں اتنی بے حیائی عام ہو رہی ہے, آپ بتانے کی ضرورت نہیں, ہر انسان واقف ہے کیسے کیسے واقعات آج کل چل رہے ہیں. لڑکیاں, جوان لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں, ان ابھی حال فی الحال کے کئی واقعات آپ نے پڑھے, جوان جوان لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں, تاوان دے دے کے چھوڑا جا رہا ہے, ان کے ساتھ کیا معاملات کیے گئے, کیا ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جہاں وہ مجرم قابل سزا ہیں, جہاں ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, عبرت کا نمونہ بنانا چاہیے, جنہوں نے یہ لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی کی, یقیناً بہت بڑا جرم کیا اور ان کی سزا حقیقت میں قتل ہے, قتل ہونی چاہیے ان کی سزا, تاکہ دنیا کو عبرت حاصل ہو کہ بچوں کی عزتوں سے کھیلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ان بچیوں کو بھی تو چاہیے کہ وہ کس حال میں اغوا ہوئی. نامحرم دوست کے ساتھ بٹر گشت چل رہا, آپ تصویریں دیکھیں, پورے پورے بازو, پورے پورے جسم ان کے کھلے ہوئے. تو جہاں مجرم ہیں وہاں دوسری طرف ہماری ان محترم خواتین کا اپنا کردار بھی ایسا ہی ہے. نامحرم لڑکوں کے ساتھ تفریحوں پہ جا رہے ہیں, آپ جا کر دیکھیں ہوٹلوں میں بھرے پڑے ہیں ہوٹل نامحرم لڑکے لڑکیوں کے ساتھ. کوئی آفس میں کام کرتا ہے تو وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کوئی اسکول میں پڑھتا ہے کالج میں پڑھتے ہیں تو ساتھ تفریح ہو رہی ہے, ساتھ کھانے کھا رہے ہیں. کیا شریعت میں اجازت ہے اس لباس کے ساتھ نکلنے کی؟ کیا اجازت ہے؟ یہ سخت حرام ہے. جب ایک حرام ہوتا ہے وہ حرام دوسرے حرام کو دعوت دیتا ہے. آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھیے شریعت میں سنسار کرنے کا حکم ہے, کہ شریعت میں حکم یہ کہ سنسار کیا جاتا ہے اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لے تو ان کی سزا سنساری ہے. اور پھر اس کی شرائط بڑی سخت ہیں کہ 4 گواہ ہوں اور بڑی لمبی تفصیلات ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی سخت پابندی ہے سنساری کی کہ 4 گواہ لے کر آئے. ایک طرف ایک عورت کے ساتھ کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی زیادتی کر رہا ہے, وہ عورت اپنے آپ کو بچائے کہ 4 گواہ ڈھونڈے. میرے سے خود یہ لفظ بعض لوگوں نے کہے کہ وہ عورت اپنے 4 گواہ ڈھونڈ کر کہاں سے لائے, اگر 3 گواہ ہیں تو کیا اس مرد کو کوئی سزا نہیں ہوگی. یہ غلط مطلب لوگ سمجھ رہے ہیں اس حکم کا. مطلب یہ ہے کہ اگر 4 گواہ ہوں گے تو قاضی یہ فیصلہ کرے گا, شریعت سزا نافذ کرے گا اگر شریعت کے ضابطوں پر پوری اترتی ہوگی سزا, کہ اس آدمی کو 4 گواہوں کی وجہ سے سنساری کی سزا دی گئی. سنسار کرنا, پتھروں سے مارنا, یہ سزا 4 گواہوں کے ساتھ زنا کے معاملے. لیکن اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی, زنا بالجبر کیا, ویسے ہی زنا کیا, اغوا کیا, کسی عورت کے ساتھ کوئی اور ایسا معاملہ کیا, تو اگرچہ سنسار تو نہیں ہوگا لیکن عدالت اس کو تعزیرن سزائے موت دے سکتی ہے. تعزیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شریعت میں کوئی سزا اس کے لیے فکس نہیں ہے, بلکہ قاضی اور عدالت کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اس کو سزائے موت دینا چاہے تو سزائے موت بھی دے سکتی ہے. عورت کی عزت ہے بھائی, محلے اور خواتین ہیں, عورتوں کی عزت ہے, تو آپ سنسار نہ کریں. لیکن اس مرد کو سزا دینے کے لیے اگر موت کی سزا دینا چاہے تو موت کی سزا بھی عدالت دے سکتی ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی سنسار کرنے کا حکم 4 گواہوں کے ساتھ ہے, لیکن 4 گواہ نہیں ہے لیکن عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ اس نے یہ گناہ کیا, اس کو سزائے موت دے دے, سنسار نہ کرے, پتھر مار کے نہ مارے, پھانسی دے دے, گردن کاٹ دے جیسے سعودی عرب میں ہوتا. آپ یہ سزائیں نافذ کریں گے, آپ دیکھیے کیسے عورتوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے. دوسری طرف ماں باپ, خاندان کے لوگ اور حکومتیں ان خواتین کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ اپنے لباسوں کو جسم کو ڈھک کر باہر نکلیں. آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے ہاں لباس کیسے ملتے ہیں خواتین کے, آگے سے زیادہ جسم تو ان کا کھلا ہوا ہوتا, اور پھر مردوں کو یہ کہا جائے کہ تم ان کی طرف نہ دیکھو, یہ تو نہیں ہو سکتا. قرآن پاک نے بڑا بیلنس حکم دیا, بڑے بیلنس حکم دیا. ایک طرف عورتوں کو حکم دیا کہ چادریں لٹکا کر نکلیں, پردہ کر کے نکلیں, دوسری طرف مردوں کو حکم دیا کہ ان عورتوں کو چھیڑے نہیں. اگر پھر بھی چھیڑا, عورت پردہ کر کے نکلی, عزت کے ساتھ نکلی, پھر بھی کسی نے زیادتی کی, فرمایا کہ اس کے قتل کی سزا ہو سکتی ہے. آپ یہ سزائیں نافذ نہیں کریں گے, شریعت کے احکامات نافذ نہیں کریں گے, تو یاد رکھیے ہماری تہذیب خود ہی خودکشیاں کرنے جا رہی ہے. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری خواتین خود ایسے راستے پر چل پڑی ہیں کہ سوائے تباہی بربادی کے اس راستے میں رکھا کچھ نہیں, بے حیائی کے علاوہ, جیسا آج کل ہمارا اور آپ کے سامنے ہو. ایک طرف سزائیں نہیں, دوسری طرف خواتین کے لباس خراب, تو بتائیے کچھ بھی ہو جائے کون روکنے والا. میرے بھائیو یہ ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا. آج جو ماحول ہمارے معاشرے میں ہے, ہمارے اسکولوں میں ہے, ہمارے کالجز میں ہے, جو ماں باپ نے اپنے بچوں کو آزادی دے رکھی ہے کہ جاؤ جی, آج ابو اب باپ سے ضد کر رہے ہیں کہ جی آج ہماری پارٹی ہے, پارٹی میں کون ہے, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, پوری پوری رات باہر گزارتے ہیں, پورا پورا دن اکیلے باہر گزارتے ہیں, میوزیکل تقریبات ہیں, گانے ہیں, ڈانس ہے, تو بتائیے عزت کہاں گئی ہے. اور پھر ہم یہ تمنا کریں گے دوسرا ہماری عزت کرے گا عورتوں کی, ہماری بیٹیوں کی, تو جب ہم عزت کروانے کے لیے تیار نہیں تو کون ہماری عزت کرے گا, کون ہمیں پوچھے گا. یہ کام ماں باپ کا ہے, یہ کام خاندان کے بزرگوں کا ہے کہ اپنے پورے خاندان کے اندر اس بات کو ذہن بنائیں. دیکھیے زبردستی یہ ڈنڈے کے زور پہ کام نہیں ہوتے, آپ سختی کریں, سختی کے سے یہ مسئلے طے نہیں ہوتے, یہ کام ذہن بنانے سے ہوتے, اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے سے ہوتے. اپنے گھر میں آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں, اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو پردے کے احکامات بتائیں, بیٹوں بچوں کو بھی بتائیں, بچیوں کو بھی بتائیں, کیونکہ پردے کے احکامات بیٹوں کے لیے بھی ضروری ہیں، مردوں کے لیے بھی ضروری ہیں کہ وہ نامحرموں کی طرف نہ دیکھیں، ان سے باتیں نہ کریں. اور یہ کام اب اس لیے اور زیادہ ہمارے اوپر لازم ہو چکا ہے کہ جب سے ہمارے ہاتھوں میں یہ شیطانی کھلونا آ گیا نا موبائلوں کا، میں تو اس کو شیطانی کھلونا کہتا ہوں، کہ دنیا کی ہر خرابی ایک چھوٹے سے موبائل کے اندر جمع ہو چکی ہے. ایک چھوٹے سے موبائل میں دنیا کی ہر چیز، بے حیائی کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں راستے آپ کے اس کے اندر موجود ہیں. اور یہ تو ابھی ہے، آگے کیا آنے والا ہے آپ کو اور ہمیں کیا خبر آگے کیا آنے والا ہے. اب اگر ہم اپنے بچوں کی ذہنی تربیت نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو ہم یہ نہیں بتائیں گے، خود بھی عمل نہیں کریں گے کہ دیکھو شریعت میں پردے کے کیا مسائل ہیں، حیا کے کیا مسائل ہیں، محرم اور نامحرم کی کیا پابندیاں ہیں، آپ یقین مانیں ہماری نسلیں ہاتھوں سے چلی جائیں گی. بے حیائی کے ایسے راستے آج موجود ہیں کہ دنیا نے نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا آسان کر دی. زنا آسان ہے، نکاح مشکل کر دی. بچوں کی شادیاں، بچیوں کی شادیاں 25-25 26-26 سال کی عمر تک لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، نہ لڑکیاں کرتی ہیں. یہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے، جاب کرنی ہے پڑھنا ہے، یہ ڈگری وہ ڈگری، یہ ساری غلط باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکا لڑکی جوان ہو بالغ ہو ان کے نکاح کر دو. اور یہ بھی فرمایا کہ زیادہ ہی رجت میں مت پڑا کرو لڑکیوں کے رشتے کے معاملے میں، کوئی مناسب رشتہ نظر آئے، کچھ تھوڑی بہت دینداری دیکھو، مناسبت نظر آئے شادی کر دو، دیر مت کرو شادی ہونے. حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. آج ہم اس کو چھوڑ کر بیٹھ گئے. ہم اپنے بچے بچیوں کی ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں پاک دامنی کیا چیز ہوتی ہے، بے حیائی معاشرے کو کیسے کھا جاتی ہے. آپ سب جانتے ہیں، کوئی بتانے کی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے کہ پورا مغربی دنیا ہے نا جی، مغربی دنیا پوری ہماری، ان کے جو عیسائی لوگ ہیں ان کے ہاں شادیوں کا رواج تقریباً ختم ہے، اور آج کا ختم نہیں ہے بلکہ زمانے سے ختم ہے. 100 میں سے کوئی 10-5% لوگ ہوتے ہوں گے جو نکاح کر کے جو اپنے ہاں کی شادیوں کے حساب سے رہتے ہیں، بلکہ اب رہنے کا رواج کیا ہے کہ بغیر نکاح کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں، جو 100% حرام کاری ہے. اسی لیے بچے ان کے یہاں نہیں پیدا ہوتے کہ جب شادی نہیں ہے تو کون بچوں کو پالے گا. آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لڑکا بھی لڑکی بھی، کچھ دن وہ ساتھ رہے بات نہیں بنی چھوڑ دیا دوسرے اس کے ساتھ چلے گئے. نتیجہ کیا ہوا، پورا خاندانی سسٹم ان کے یہاں ختم ہو چکا. آج ملک تو بڑے خوبصورت ہیں، بہت ڈیولپ ملک ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑے شاندار ہیں، لیکن گھریلو زندگیاں تباہ ہیں ان لوگوں کی، کوئی گھریلو خاندانی لائف ان کی نہیں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس طرح نہیں رکھا، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے خاندانوں میں رکھا، ان کو خاندانوں میں بنایا. بے حیائی بغیر نکاح کی زندگی کو حرام قرار دیا، حرام بھی ایسا کہ بدترین حرام قرار دیے، بدترین حرام، بغیر منا محرم مرد عورت کا اختلاط جس کو بدترین حرام کہا وہ ان کو قرار دیا. یہ تو ہمارے اسلام کی تعلیمات. میں اپنے معاشرے میں، اپنے پاکستان میں، اپنے مسلمان خاندانوں میں اتنے میں طلاقیں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اتنی طلاقیں مجھ کو نظر آ رہی ہیں جو شاید ماضی میں نظر نہیں آتی. ماضی میں اتنی طلاقیں نہیں تھی جتنی اب طلاقیں نظر آ رہی ہیں. اور ان طلاقوں کی بنیادی وجہ اگر آپ ڈھونڈیں تو 10% شاید وجہ وہ ہوگی جو وہ خاندانی عدم مناسبت ہوتی ہے وہ ہوگی، 90% وجوہات بے حیائی ہے. 90% خواتین شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ میرے شوہر کے غیر عورت سے تعلقات، ٹیلی فونوں پر گفتگو ہے، ان کا آپس میں ملنا جلنا ہے، اور 10 طرح کی ان کی شکایات. بہت سارے مرد اپنی بیویوں کے بارے میں یہ شکایات کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی کے نام میرے مردوں کے ساتھ دوستیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پردہ نہیں، اس لیے کہ میل ملاپ شریعت کے دائرے میں نہیں ہے. اس کو ترقی سمجھ رکھا، اس کو ذہنی کہا رکھے کہ صاحب بڑے براڈ مائنڈیڈ قسم کے لوگ ہیں. براڈ مائنڈیڈ کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اس کا مطلب ہے کہ جی بالکل مذہب کی طرح آزاد، یہ ملوک مطلب ہے اس کا براڈ مائنڈ ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے اوپر. بھائیوں اس سے خاندان نہیں چلتے، اس سے گھر نہیں چلتے، اس سے نسلیں برباد ہوتی ہیں اور اخلاق برباد ہوتے ہیں، کردار خراب ہوتے ہیں. بے حیائی اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس بے حیائی کے ساتھ انسان کا کوئی عمل بھی سیدھا نہیں ہو پاتا. یہ اتنی بڑی نحوست ہے بے حیائی. آج جس کو دیکھو چیٹنگ ہے، جس کو دیکھو اس کی نامحرم لڑکیوں سے گفتگو ہے، نامحرم لڑکیوں کی لڑکوں سے، لڑکوں کی لڑکیوں سے، ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ غیر ضروری آزادی. یہ بنیادی وجہ. ہم حکومتوں سے تو مطالبے کرتے ہیں کہ حکومت قوانین بنائے. قوانین حکومت قوانین کتنے بنائے گی اگر آپ اندر سے انسان نہیں، ہم اور آپ انسانیت کے دائرے میں نہیں، ہم اور آپ اللہ کے حکموں کو ماننے والے نہیں، تو حکومت کتنے قوانین بنا لے گی؟ عورتیں بے حیا کر رہی ہوں، ہم دوسرے مردوں سے کہتے ہیں ہاتھ نہ لگاؤ، تو خود ان کا لباس ان کو دعوت گناہ دے رہا، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی نتیجہ نکلے گا جو آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہو. اس لیے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خواتین کو ہم ان کی ذہن سازی کریں، قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر عمل کروائیں کہ جب وہ عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تو پردہ کر کر نکلیں، یدنین علیہن من جلابی بہن، کہ جب نکلیں تو اپنے پردے لٹکا کر نکلیں، اپنی چادریں لٹکا کر نکلیں. ورنہ بے حیائی ایسی عام ہونے والی ہے کہ کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت نہیں ہوگی. پھر آگے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. یہ طریقہ اللہ کا، یہ صرف اس ابھی کا نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ کا شروع سے ہے کہ جس نے یہ بے حیائی کے کام کیے، جس نے یہ زیادتیاں کی، عورتوں کی طرف کو چھیڑا، عورتوں کی عزتوں کو خاک میں ملایا، ان کو سزائے موت، ان کو قتل کی سزا، یہ پرانی چلی آ رہی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے کو آپ کبھی بھی بدلا ہوا نہیں پائیں گے. جو حکم ہے بس وہ حکم ہے، جو پہلے تھا وہ ابھی بھی ہے. آگے فرمایا اللہ رب العزت فرما رہے کہ یسألوک الناس عن الساعة، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو آپ فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس، اس کا علم کسی کو نہیں، موت کا علم بھی کسی کو نہیں. ایک تو قیامت وہ ہوگی جب قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اور بعض حضرات نے فرمائے کہ ہر انسان کی قیامت وہ ہے جس دن اس کی موت آ رہی ہے، اس کی قیامت آ چکی، اس کے لیے دنیا ختم ہو گئی. تو یہ نہیں ہے کہ قیامت جب آئے گی تو دنیا ختم ہوگی، وہ تو ہوگی جب بھی کبھی ہوگی، لیکن جس انسان کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. تو فرمایا کہ انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا خبر، وما یدری کا، آپ کو کوئی خبر نہیں، شاید کہ قیامت بالکل ہی پاس کھڑی ہو، شاید کہ قیامت بالکل ہی پاس کھڑی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا انا وسعت کہاتین، آپ نے یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر یوں کہا انا وسعت کہاتین، میں اور قیامت یوں ہیں، یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح قیامت اور میں ملے ہوئے ہیں، یعنی بس اب میرے بعد قیامت ہی آئی. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا خبر، تو ہو سکتا ہے کہ قیامت بالکل سامنے ہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لعن الکافرین، اللہ نے کافرین پر لعنت فرمائی، واعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے دہکتی آگ اللہ نے تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس دہکتی آگ میں وہ لوگ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، جب ایک مرتبہ یہ کافر لوگ اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں چلے جائیں گے تو وہاں کوئی اپنا حمایتی اور نہ کوئی اپنا مددگار ان کو کبھی کوئی دوزخ میں نہیں ملے گا. دیکھو دنیا میں انسان کہیں کوئی مشکل میں پھنس جائے، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے بندے کی مدد کر ہی دیتے ہیں، کوئی انسان مل جاتا ہے، کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے، بندہ مصیبت سے باہر آ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی انسان دوزخ کی آگ میں جائے گا اور دوزخ کی آگ میں پہنچے گا تو اس کو نہ وہاں کوئی اپنا حمایتی ملے گا، نہ کوئی اس کو وہاں پر اپنا حمایت، نہ مددگار ملے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا حال بیان کرتے ہوئے کہ قیامت کا حال یہ ہوگا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، جس دن کے وہ لوگ دوزخ میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، جس دن کے وہ لوگ دوزخ میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، یقولون تو وہ کافر لوگ دوزخ میں جاتے ہوئے یوں کہیں گے، یا لیتنا اے کاش کے ہم، یا لیتنا اے کاش کے ہم، اطعنا اللہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، واطعنا الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے. آخرت میں جب بندہ پہنچے گا پھر افسوس کرے گا کہ کاش میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا. کافر تو کریں گے، مسلمان بھی کرے گا، کافر تو کریں گے مسلمان بھی کرے گا. کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا، مسلمان اس بات کے اوپر افسوس کرے گا کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا، میں دین کے کاموں میں سارا وقت لگاتا، دنیا کے دندوں سے، ایسے دندے جو کہ اللہ کو پسند نہیں، ان سے میں کنارہ کش ہوتا. اور وہ چاہتا چاہے گا کہ میں واپس جاؤں تو پھر تو میں کوئی اور کام کروں گا نہیں سوائے اللہ کو راضی کرنے والے، لیکن وقت نکل چکا ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مشہور صحابی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے کسی سفر میں جا رہے تھے، کچھ قبروں کے پاس سے گزر ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا. جب قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو فوراً اپنی سواری سے نیچے اترے اور دو رکعت انہوں نے نیت کی، نماز پڑھ لی، نماز دو رکعت نفل نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھنی شروع کر دی. تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ شیخ آپ نے ایسے وقت میں نماز پڑھی جو نماز کا وقت تھا نہیں، اور اس طرح آپ کبھی بھی سواری سے اتر کر ایک دم نماز نہیں پڑھتے بغیر جبکہ نماز کا وقت نہ ہو. تو کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرنے کے بعد انسان یہ تمنا کیا کرے گا، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کہ مرنے کے بعد مسلمان یہ تمنا کیا کرے گا کہ کاش میں دو رکعت نفل نماز اور پڑھ لیتا، دنیا میں میں نے اتنا وقت ادھر ادھر برباد کیا، کاش میں دو رکعت نفل نماز اور پڑھ لیتا میرے کام آ جاتی. تو فرمانے لگے میں نے سوچا کہ میں بعد میں حسرت کروں، ابھی دو رکعت پڑھ لوں، مرنے کے بعد کیا حسرت کرنی ہے، اس لیے میں نے جلدی سے دو رکعت کی نیت کر لی. اللہ، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ جو ایک ہوں گے کافروں کی حسرت، وہ تو یہ ہوگی کہ کاش کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی مانتا، ایمان لے آتا، ایک مسلمانوں کی حسرت. ہم اگر اپنی دنیا کے معاملات کو دیکھیں تو آپ اور ہم یہ دیکھیں ہم اللہ کے لیے وقت نکالتے کتنا کتنا وقت نکالتے ہیں اللہ کے لیے. ہم کہتے ہیں پانچ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے سبحان اللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ اگر نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں پڑھ لیں، لیکن پورے دن میں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ اس کا دورانیہ کتنا ہوگا، پانچوں نمازیں سنتیں نفلیں جو ہم پڑھتے ہیں کتنی ہوں گی، ایک گھنٹہ بمشکل تمام، 23 گھنٹے تو ہم فارغ. تو انسان یہ تمنا افسوس کرے گا کہ کاش میں دین کا کوئی اور ایسا کام کر لیتا، آج میرے لیے وہ روشنی کا مینار بنتا، اور جو ہم کرتے رہے دنیا میں کاش کہ وہ نہ کرتا، کاش کہ وہ نہ کرتا، یہ حسرت انسان کرے گا. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ آتا تو خیر غیر مسلم کے بارے میں کہ وہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کا جو وہ غیر مسلم تھا اس کا جو دوست تھا اس کو وہ بھی مارا گیا، تو وہ یوں کہتا تھا کہ یا ربی بتخذت فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا، یا ربی بتخذت فلانا خلیلا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ کاش کہ میں فلانے کا دوست، کیونکہ ہم لوگ بہت سارے گناہ اپنے دوستوں کے چکر میں کر رہے ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں، تو خود تو دل نہیں چاہ رہا تھا، دوست پیچھے پڑ گئے، تو وہ فلانی جگہ لے گئے تو میں نے یوں کر لیا، تو انہوں نے نماز سے پکڑ کر کھینچ لیا تو میری نماز نکل گئی، تو میں فلانے دھندے میں لگ گیا تو فلانے میں لگ گیا، پتہ چلا کہ پوری زندگی دوستوں نے تباہ و برباد کر کے ڈال دی. تو آئی تو آیت غیر مسلم کے بارے میں، لیکن فٹ یہ ہمارے اوپر بھی ہوتی ہے کہ یا رب بتخذت فلانا، کاش کہ اے میرے رب کاش کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا. بعد میں انسان حسرت کرے گا کہ اس کو نہ دوست بناتا، مصیبت پڑ گیا یہ تو میرے لیے، نہ مجھے دنیا میں کچھ کرنے دیا اور آخرت کے قابل سے چھوڑا ہی نہیں. تو یہ حسرت جہاں مسلمان غیر مسلم کو ہوگی وہاں کس کو بھی ہوگی، مسلمان. اس لیے بندہ یہ سوچے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ کل مجھ کو یہ پچھتانا پڑے کہ کاش کہ میں یہ کام نہ کرتا. تو یہاں پر بھی کافر لوگ کہیں گے جب ان کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا کہ کاش کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا. اور یہ بات مسلمانوں کے اوپر بھی ہوتی کہ بہت سارے مسلمانوں کو جب ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہو تو وہ تمنا کریں گے کاش کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتا اور میں یہ گناہ کا کام نہ کرتا جس گناہ کی آج مجھ کو یہ سزا مل رہی ہے. نماز قضا ہو گئی, فلانے فلانے گناہ کر لیے, جب ان کی سزا ملے گی وہاں انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں یہ گناہ نہ کر رہا ہوں. تو اس گناہ سے پہلے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری اصلاح کر دے. دنیا میں ہم اپنے گناہوں کو پاک صاف کر لیں, اور دنیا میں گناہوں سے پاک صاف ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا سب سے پہلی چیز ہے توبہ کرنا, توبہ مانگے انسان اللہ سے اپنے گناہوں, صدق دل کے ساتھ توبہ, ندامت کے ساتھ توبہ, آئندہ سے نہ کرنے کے عزم کے ساتھ توبہ. پھر اگر اس گناہ کے کوئی قضا ہے تو قضا کرے, اس گناہ کا کوئی کفارہ ہے تو کفارہ ادا کرے, اس گناہ اگر کیا ہے اس کا کسی کا کوئی حق مارے تو وہ حق ادا کرے, دنیا میں پاک صاف ہو جائے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کچھ بھی گناہ ہو گیا گناہ کا دروازہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ تو برس برس پرانے شرک کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, پرانے شرک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. تو آخرت میں حسرت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان دنیا میں اپنے گناہوں کا تصور کرے, اپنے گناہوں کو سوچے اور اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگے تاکہ کل اس کو یوں نہ کہنا پڑے کہ اے کاش کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا اور میں اللہ کا حکم مان لیتا اور اس گناہ میں مبتلا نہ ہوتا. آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے. دنیا میں انسان معافی کا دروازے کھلے ہیں, آخرت میں تھوڑی معافیاں ہوں. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں تو سزا. تو ہم بعد میں اس کے اوپر غور کریں. دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری اصل چیز ہے آدمی یہ تصور کرے, یہ غور کرے کہ میرے ذمے میں کیا حقوق و فرائض باقی ہیں. یہ ہے موت کی تیاری. میرے ذمے میں نماز قضا ہیں, نمازوں کی فکر کرے, روزے قضا ہیں, روزے کی قضا کی فکر کرے, میرے ذمے میں زکات باقی رہ گئی ہے اس کی فکر کرے, وہ ادا کر دے, فکر کرے, شروع کرے, دعا کرے, ہو جائے گا. اور حج اگر نہیں کیا, بڑے بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں پیسوں کی کمی نہیں, دنیا بھر میں سفر کرتے پھرتے ہیں, پوچھو حج کے حج نہیں کیا. اب آپ کیا کہیں گے کہ توفیق نصیب نہیں ہوئی, ورنہ کوئی رکاوٹ تھوڑی ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ حج کے لیے پیسوں کو تھوڑی دیکھتے ہیں. آپ جا کر دیکھیں جو لوگ حج پر جاتے ہیں زیادہ غریب ہوتے ہیں کہ زیادہ امیر ہوتے ہیں؟ آپ اگر موازنہ کریں گے تو آپ کو 75% وہ لوگ نظر آئیں گے جن کے مالی وسائل بڑے کمزور ہوتے ہیں لیکن حج پر ہوتے ہیں ہر سال. یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب انسان کی خواہش بیدار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بلاوا آتا ہے. کسی کا حق لے لیا. دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا نقص ہے کہ ہم لوگ دین کے معاملے میں صرف نماز روزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے حقوق کی طرف پرواہ نہیں کرتے. یہ اصل حالانکہ سب سے بڑا مسئلہ نماز روزے کے بعد حقوق کا. اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے, کسی سے پیسے لیے ہوئے, کسی کے حق دبایا ہوا ہے, کسی کو تکلیفیں پہنچائی ہوئی ہیں, کسی کو نقصان پہنچایا ہوا ہے, کسی کے روپے لے کر واپس نہیں کر رہے, کسی سے قرضہ لے کر واپس نہیں کر رہے, میراث کا مال ایک آدمی نے ہڑپ کر لیا اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دے رہے, یہ بڑے خطرناک حصے ہیں. یہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے معاف نہ کریں. دنیا میں اس کی فکر کریں کہ اگر یہ کوئی حق ہمارے ذمے میں ہے آپ دنیا میں اس معاملے کو پورا کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہاں جا کر پچھتانا پڑے اور آدمی کہے کہ کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی مان لیتا. یہ اللہ کا حکم ہے ہم لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یا لئی کہے گا یا لئی تنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا, اور وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا وکبرانا. غیر مسلموں کا بیان ہے کہ غیر مسلم یوں کہیں گے اللہ ہم نے تو پیروی کی اپنے سرداروں کی, وکبرانا اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کی, فازلون السبیلا ان بڑے لوگوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. اور پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ آپ ان میرے بڑوں کو ان میرے سرداروں کو دگنا عذاب دیجئے گا, ولعنهم لعنا کبیرا, اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت نازل کیجئے گا. تو دعا آخرت میں کہنے سے اپنا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم کیوں دوسرے ایسے لوگوں کی باتیں مانیں جو ہمیں دین سے گمراہ کرتے ہیں؟ آج بھی ہمارے یہاں ایسے شیاطین کی کمی بڑی جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیوں مولویوں کی باتیں مانتے ہو؟ تو مولوی کیا اپنی طرح سے باتیں بتا رہے ہیں؟ قرآن پاک کے ہم نے اپنی طرح سے من گھڑ کر سنا دیا, یہ آیات جو سنائی ہے تو اللہ کی آیاتیں ہیں نا, ہم بنانے والے نہیں ہیں, ہم بتانے والے ہیں اللہ کا حکم. کوئی آدمی حدیث سنا رہا ہے تو وہ فرمان تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتانے والا بتا رہا ہے, آپ کو راستہ دکھا رہا ہے. آدمی کہتا نہیں میں اپنے دماغ پر چلوں گا, میری عقل بہت بڑی ہے, میری عقل بہت اونچی ہے. تو بھائیو عقل تو انسان کو دوزخ کے گھڑے میں جا کر پھینک دیتی ہے بعض اوقات. اگر انسان کی عقل اتنی ہی کافی ہوتی تو اللہ کلام پاک نازل نہ کرتے ہماری ہدایت کے لیے. اللہ اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے نہ بھیجتے اگر ہماری عقل پر اتنا ہی بھروسہ ہوتا, اتنی صحیح ہوتی. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ان کی تعلیم کے لیے, اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن پاک بھیجا, اس کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, صحابہ کرام کی فوج تیار کی جنہوں نے جا کر دنیا کو عمل کر کے بتلایا کہ دیکھو قرآن قابل عمل چیز ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قابل عمل چیز ہیں, اس کی پیروی کرو نجات پا جاؤ. اس لیے کل ہم حسرتیں کریں, کل ہم افسوس کریں کہ ہم یوں کر لیتے اور یوں ہو جاتا, یوں کر لیتے یوں ہو جاتا, اس سے بہتر ہے کہ آج ہم اپنے اعمال کی فکر کریں, آج ہم اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کریں اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم کو وہ پاکیزہ زندگی عطا فرما جس زندگی کی تعلیم آپ نے دی, آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے بھائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما, ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, عمل کرنے کو آسان فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, عمل کرنے کو آسان فرما. یا اللہ ہماری اصلاح فرما, یا اللہ ہماری اصلاح فرما, دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما, اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما, شفائے عاجل نصیب فرما, سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.